الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورة هود کی آیت نمبر 52، یعنی ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، استغفار کرو، یعنی ایمان لے آؤ، اور پھر ایمان لا کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. توبو الی، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر خوب بارشیں کرے گا، اور ایمان و عمل کی برکت سے تم کو قوت دے کر تمہاری قوت موجودہ میں ترقی کر دے گا. بس ایمان لے آؤ اور مجرم رہ کر اعراض مت کرو، مجرم نہ بنو، اعراض مت کرو. یہ کلام پاک کی آیت حکیم الامت مولانا شفیع الاسلام رحمۃ اللہ نے تلاوت فرمائی تھی اپنے ایک وعظ سے پہلے. وہ وعظ آج پڑھنے کا ارادہ ہے میرا، بس یہی ہے کہ میں خود کچھ سیکھنے کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مواعظ پڑھتا ہوں، اور اس میں آج آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں اس پڑھنے میں، کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا نصیب ہو جائے، آپ بھی اس کو بھی کچھ شاید فائدہ ہو جائے. بیان باقاعدہ کرنا یہ علماء کا کام ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت کریمہ کا مضمون ہود علیہ السلام کا خطاب ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، اور حق تعالیٰ نے اس مقام پر اس کو نقل فرمایا، یعنی ہود علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نقل فرمایا. اور اس آیت کو اختیار آج بیان میں کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو حالت بیان کی گئی اور جس کا علاج بیان کیا گیا اس آیت میں، یہ عام بہت ہے اور اہم بہت ہے، اور بالخصوص اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کہ کم و بیش سب پریشانی میں، اس وقت بھی یہی حال تھا، اس وقت دوسری طرح کی پریشانیاں تھیں، آج مسلمانوں پر دوسری طرح کی پریشانیاں، انفرادی طور سے بھی پریشانی اور اجتماعی طور سے بھی پریشانی، تو آپ دیکھ ہی رہے خبروں سے آپ واقف ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مضمون کو اختیار کیا جائے کہ اس میں معالجہ ہے، یعنی علاج ہے تمام پریشانیوں کا. یعنی آیت اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے کا اس میں علاج ہے. اور ترجمے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ مضمون کیا ہے. خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ یا قوم استغفروا ربکم، یعنی اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، معافی مانگو، گناہوں کو چھوڑو. اب یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تو امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کو ہود علیہ السلام کا ارشاد سنانے سے کیا مطلب؟ ہود علیہ السلام کا پرانا قصہ گزر گیا، اس سے ہم کیوں سبق لیں؟ آج کل تو یہی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اس چیز کی وقت کو دل سے نکال دیتے ہیں، اور جب کسی چیز کی وقت دل سے نکل جاتی ہے تو اب جو ہو، یہ سب سے بڑی خرابی آج کل کے معاشرے میں ہے کہ کسی چیز کی وقت نظر نہیں آتی، نہ بچوں کے دلوں میں باپ کی وقت، نہ بیوی کے دل میں شوہر کی وقت، نہ عام لوگوں کے دلوں میں قانون کی وقت، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی وقت, سنتوں کی وقت نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تاکید فرما دی ان کی بھی وقت دل میں نہیں رہی. یہ واقعہ ہے. ہاں, تو اب اس حالت میں اب ہود علیہ السلام کا ارشاد, کلام پاک میں نقل ہو سنایا جائے, کہیں گے ابھی تو ہود علیہ السلام کا قصہ تھا, ہمیں کیا. لیکن حکیم الامت تجدید تھے, ظاہر ہے مجدد تھے, پوری امت کے لیے وہ اصلاح کا ذریعہ بنے. فرماتے ہیں کہ یہ مسلم ہے کہ پرانی امتوں کے احکام بلا انکار اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنا دیں تو وہ ہمارے لیے حجت. قرآن کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر پرانی امتوں کے حال بتایا گیا یا کسی کا قول بتایا گیا اور اس پہ کہیں انکار نہیں آیا تو وہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے. قرآن تو قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی منکر ہوگا تو کیا ہوگا, وہ کافی, چاہے سب مانتا, سب ماننے کے باوجود کسی ایک آیت کا منکر کافی, بال اتفاق کافی. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاقہ اڑانا یا اس سے کراہت کرنے والا کافی ہو جاتا ہے. اب ہمارے دنوں میں وقت نہیں, تو حکیم الامت نے بنایا کہ بھائی یہ گرچہ کہ حود علیہ السلام کا قول ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا اور کوئی انکار نہیں فرمایا اس پر, تو بس یہ حجت ہو گیا مسلمانوں کی. اور دوسری وجہ ایک اور ہے کہ اصول جتنے ہیں عقائد اور اخلاق حمیدہ, ان کے حکم جو آیا ہے وہ تمام انبیاء کے لیے یکساں آیا ہے. جو اصولی چیزیں ہیں وہ تو سب ایک ہی ہیں, تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی چیز کی تبلیغ کرتے رہے, اس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں. مثلا توحید, رسالت, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا بھی ان میں سے ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے. بس جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کی نقل کی اور اس کے بعد انکار نہیں فرمایا, اور توبہ استغفار کرنا ان اعمال میں سے ہے جن کا حکم تمام شریعتوں میں یکساں رہا ہے. کلام پاک مسلمانوں کو صاف بھی حکم ہے,
وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
اے ایمان والو, تم سب مل کے توبہ کرو. قرآن کا ہی حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. تو اب یہ بات رہی کہ اگر اس مضمون کا بیان کرنا ہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نقل کر دیا جاتا, حود علیہ السلام کا ارشاد کیوں نقل کیا جاتا؟ اس کی وجہ عجیب بیان فرمائی. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا ارشاد نقل کرنے میں خاص مصلحت ہے. وہ یہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مضمون بہت ہی اہتمام کے قابل ہے, اس لیے کہ قوم عاد بہت پرانی قوم ہے, تو یہ مضمون یعنی بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اللہ نے کہا یہ حکم بہت پرانا ہے, اس سے یہ معلوم ہوا. اور اس سے یوں ہی معلوم ہو گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کو یہ حکم دیتے آئے ہیں, توبہ کرو, استغفار. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم, اپنے رب سے مغفرت مانگو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دو چیزیں ہیں, ایک مغفرت کا مانگنا, اس سے مکمل نہیں ہوتا, اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فرماتے ہیں حکیم الامت کہ خلاصہ ارشاد کا اصلاح کے دو درجے ہیں, اول تو اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا اور اس کے بعد خدا تعالی کی طرف طاعت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ. طاعت اس فرما برداری کو کہتے ہیں جو ہنسی خوشی کی. ایک فرما برداری ہوتی ہے جو قہرن جبرن کی, اور ایک فرما برداری وہ ہوتی ہے جو ہنسی خوشی کی جائے. ایسی فرما برداری کو طاعت کہتے ہیں. تو طاعت کے ساتھ متوجہ ہونا, اور اس پر ثمرہ کیا مرتب ہوگا, کیا اس کا نتیجہ ہوگا, کیا انعام ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو, تم پہ اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے اور تمہاری قوت موجودہ کے اندر اور قوت بڑھا دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور مکمل معافی مانگنا, کہ پھر طاعت میں مشغول ہو جانا اور متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف, اس سے نعمتیں آئیں گی. کہ جتنی نعمتیں دنیا میں آتی ہیں بارش سے تو آتی ہیں. آپ کا سارا رزق ظاہری جتنا بھی ہے بارش سے تو ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے, اور دوسرے تمہاری قوت بڑھ جاتی ہے. اور آج کل جس چیز کی کمی ہے مسلمانوں میں, وہ قوت کی, کتنے کمزور ہیں مسلمانوں کی کمزوری اللہ اندازہ کیجیے. جو بھی کافر قوم جس طرح سے چاہے چپت لگا کے چل دیں تو دیکھتے رہ جائے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہ نے کہا بینر لگا دیا, پتلے چلا دیے, بس ہو گیا کام آپ کا, بس اتنی قوت ہے. چھٹی ہوئی, ان کا کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں. یہ آپ کی قوت. تو قوت تو ہے نہیں, تو قوت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ دیکھو قوت تمہارے اندر ہم پیدا کر دیں گے, تم یہ کرو. یہ خاص بات ہے اس آیت میں. آیت کے ترجمے سے مضمون متعین ہو گیا کہ اس کے دو جز ہیں, ایک مغفرت مانگنا اور دوسرے طاعت کی طرف رجوع کرنا. اور اس کے ثمرے ہیں بارش کا ہونا, قوت بڑھ جانا, اور کمزوری اور ضعف کا جاتا رہنا. اور ایک چیز منع کی گئی ہے اس آیت میں آخر میں, وہ یہ ہے کہ تم مجرم بن کر اعراض نہ کرو. یعنی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کیا, یعنی سن کے ٹال دیا, اس بے وقتی کر لی کہ دیکھو تم مجرم بن کر اللہ کے احکام سے اعراض نہ کرنا, یہ مجرموں کا کام ہوتا ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا. مسلمانوں کا کام تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کریں. کلام پاک کی ایک اور آیت ہے, اس کو اس سے بہت سی غلط فہمی بھی لوگ پیدا کرتے ہیں, کیونکہ سنانے والے اس کا ایک حصہ سناتے ہیں اور اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے. جس طرح سے اس میں صرف استغفار کافی نہیں, پھر طاعت بھی ضروری, تبھی تکمیل ہوتی استغفار. اسی طرح سے آپ نے یہ آیت بہت مشہور ہے اور آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے بندوں, جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی گناہ کر کر کے, کفر کر کے, شرک کر کے, دیکھو تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بالیقین خدا تعالیٰ تمام تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. انه هو الغفور الرحیم, وہ تو ہے غفور الرحیم. یہ آیت تو بہت سنی جاتی, لیکن اس کی شرط اس کے بعد آئی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا انعام ہے, تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور دیکھو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, یہ اس کی ایک شرط ہے جو بتائی نہیں جاتی. وہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے, وہاں بھی یہی شرط تھی کہ صرف استغفار کافی نہیں بلکہ تم طاعات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہاں اپنے رب کی طرف تم رجوع کرو, انابت کرو, متوجہ. انابت سے مانے, ایک بیان میں میں نے عرض کیا تھا ابھی چند دن پہلے, انابت کہتے ہیں ہما تن متوجہ ہو جانے کو, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہما تن متوجہ ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم وہ کرنے کو تیار, اس کو انابت کہتے ہیں. مرض سے ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں کرنے کے لیے, یہ سب آسان ہے, کیونکہ الدین یسر, دین آسان ہے. یہ سب احکام آسان ہے کیونکہ ان کا سب کا تعلق زیادہ تر سوچنے سے ہے, اور سوچنے میں کیا مشکل ہے؟ جو چاہیں آپ سوچیں. انابت اللہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب کیا ہے, سوچ رہا ہے اور عمل کرنے کو مستعد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو, سر تسلیم اس کے سامنے خم کرو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. دیکھو اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب الہی آ جائے, اور اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے. یہی وعید ایک حدیث شریف میں آئی ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہیں رنگ منکر کو چھوڑ دیا, یعنی لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا, اس عمل کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم ایک ایسی آفت میں مبتلا ہوگے کہ تم اس وقت پکار ہوگے لیکن تمہاری سنوائی نہیں ہوگی, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. ہے حدیث شریف یہ یہاں بھی, اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوئے, تو دیکھو اس سے پہلے کر لو کہ تم پر ایک ایسا عذاب آ جائے کہ پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور دیکھو تم کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے احکام جو ہیں اچھے اچھے, اللہ تعالیٰ کے احکام تو سب اچھے ہیں, ان پر چلو اس سے قبل کہ تم پر اچانک ایک عذاب آ پڑے. اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو. یعنی تم تو بالکل بے ہوشی میں پڑے ہو گئے, غفلت میں پڑے ہو گئے, اور اچانک ایک عذاب تم پہ آ جائے گا. چونکہ زلزلے اسی طرح سے آ جاتے ہیں, آبادیاں کی آبادیاں دھس جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اور ہم مسلمانوں کی جو اس وقت غفلت ہے, تو اللہ تعالیٰ سے جو اللہ والے ہیں ڈر رہے ہیں, کیا ہوگا کیا ہوگا, کسی گناہ کو چھوڑتے ہیں. ہم جو دیندار ہیں یہ بھی کوئی کم ہے, گناہوں میں یہ بھی شیر ہے, بلکہ احساس ہی نہیں کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں. اور کبھی ایسا نہ ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. اور کبھی کل قیامت کو کوئی شخص کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی تھی, ان کا کہنا نہیں مانا, اور میں تو احکام خداوندی پر ہنستا ہی رہا. ہنس رہے ہیں یا نہیں ہنس رہے ہیں؟ آپ نہیں ہنستے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہنستے, دیندار نہیں ہنستے, اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں صاف حکم ہے کہ دیکھو نامحرم کو نہ دیکھو, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. لیکن شرعی پردہ کتنے گھروں میں ہے, کتنے گھروں میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. چچا زاد, مامو زاد, دیور, بہنوئی, نندوئی, ان سے پردہ ہے کیا؟ اللہ میں گئے حکم نہیں ہے؟ تمام کتابوں میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ بہنوئی, نندوئی, دیور, خالہ زاد, مامو زاد اور جتنے ایسے رشتے ہیں, ان سب سے پردہ فرض ہے. اور اس کو معیوب سمجھنے والا کافر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری معاشرت میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ خود دینداروں کی معاشرت میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور دیکھیں, شادی ہال چلے جائیے آپ, کون سا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو وہاں توڑا نہیں جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھا دیا کہ دیکھو میری امت کو ایسے نکاح کرنا ہے. کیا حال فرمایا؟ رخصتی کر کے دکھا دی. کیا کھانا کھلایا گیا؟ کیا روشنیاں جلائی گئیں؟ کیا لوگوں کو بلایا گیا دور دور سے؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ بے پردگی, بے حیائی, کیا چیز ہے جو ان شادی ہالوں میں نہیں ہو رہی؟ میں تو کہتا ہوں ان شادی ہالوں میں جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے کھلے ہوئے احکامات کا جس طرح سے مزہ کا اور استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہے, اور آپ وہاں سے بریانی کھا کے اٹھتے ہیں, آپ سچ بتائیے کہ ایسی مجلس, ایسی محفل, ایسے کھانے میں شرکت کے بعد ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کوئی ڈرے تو آدمی, ڈرے تو صحیح, سوچے تو صحیح. یہ ہے, اسی لیے یہ خواب کسی نے دیکھا ہے, اس میں قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی, اور وہ آدمی معصوم سا ہے. اور اکثر خواب میں اس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے اور قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں. یہ حال میں اس نے خواب دیکھا کہ اب مسلمانوں پر قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اب مسلمانوں پہ عذاب آنے والا ہے. مسلمانوں پہ تو خیر عذاب کیا آئے گا, تربو کے لیے کوئی چیز آئے گی, لیکن جو لوگ نام کے مسلمان ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کا مذاق اڑانے میں شرکت کرتے ہیں, وہ تو اسلام کی فہرست سے خارج ہوئے ہیں, ان پہ بے شک عذاب آئے گا. مسلمانوں پہ عذاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ نام نہاد مسلمانوں پہ عذاب آئے گا. کہتے تو اپنے کو مسلمان ہیں لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر حکم کا مذاق اڑانا ان کا شیوا ہے, صبح سے شام تک سیوا ہے. اسکول اسی طرح کے, آفس اسی طرح کے. کوئی چیز مجھے بتا دیجیے آپ کہ اس وقت صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے جہاں مسلمان رہتے ہیں, ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کبھی کل روز قیامت کوئی شخص کہنے لگے افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی, اور میں تو احکام خداوندی پر ہنستا ہی رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اب مرنے کے بعد وہ یہ کہے گا, ارے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی متقی لوگوں میں ہو جاتا, میں بھی پرہیزگاروں میں ہو جاتا, میں بھی گناہوں سے بچنے والوں میں ہو جاتا. اب مگر اس کا یہ کہنا کام نہیں آئے گا, مرنے کے بعد کہتا ہے. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. اور کوئی عذاب جب آ جائے گا اور کوئی عذاب کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جائے, پھر سے پلٹ جانا, پھر چلا جاؤں, میں نیک ہو جاؤں تاکہ عذاب سے بچ جاؤں. بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں, میرے احکام, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچے تھے,
کیونکہ ابھی بھی اردو زبان میں بھی جو چاہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سلیس اردو میں معلوم کرنا چاہے کر سکتا ہے. ابھی بھی کتابیں موجود ہیں, بہشتی زیور اسوہ رسول اکرم دیکھ لیجیے, دو کتابیں ہی آپ کو جنت میں پہنچا دیں. کوئی حکم چھپا ہوا نہیں, ایک بھی حکم چھپا. شادی کے طریقے بھی بہشتی زیور میں لکھے ہوئے ہیں. بہشتی زیور میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تقاریب, شادی کی تقاریب میں یا کسی بھی تقریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں. اور ہمارا سارا زور اس پہ ہے کیسے عورتیں جمع ہوں زرق بر کپڑوں میں, خوشبو لگا کر. خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ ایسی ویسی ہے, وہ نکل نکل کے شادیوں میں حالوں میں جمع ہوتی ہیں, بے پردہ اکثر ہوتی ہیں. کب بے خودگی اور بے حیائی کا ایک بازار گرم ہے, کالجوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, دفتروں میں, ہر جگہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے, کس چیز کا انتظار ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک تو استغفار کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اور ساتھ ساتھ طاعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور ایک تیسری چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض نہ کرو, ان کی وقت دل میں رکھو. سنت مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اس کی وقت اس کے دل میں نہ ہو, ارے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگی ہوئی سنت کے ساتھ تمہارے دل میں اس کی عظمت نہیں. ایک مسلمان سے پوچھیے مسجد میں داخل ہو کیا کرو, سنت کیا ہے؟ دایاں پیر, دایاں پیر مسجد میں داخل کرو. جن لوگوں کو اس کی مشق ہے سنت سمجھ کے کرتے ہیں, اگر کبھی غلطی سے پیر گڑبڑا جائے اور مایاں پیر پڑ جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے. مسلمان کی یہ شان ہے کہ سنت چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس کے دل میں اس کی عظمت ہوگی. ایمان نام ہی اسی کا ہے, ایمان اس کا نام نہیں دیتے. ہم نے آج کل وسیلہ بنایا ہوا ہے کہ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو, سنت پہ عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہو, اور جہاں پہ سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں جا کے تم بھی جانی اڑاتے ہو. کہ ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہم کو حکم ہے. گویا اللہ تعالیٰ ہم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کسی قسم کی شکایت ہو جائے, قحط کی ہو, کمزوری کی ہو, بیماری کی ہو, رزق میں کمی کی ہو, پریشانی ہو, آج کل عام ہے, تو کہاں جائے گا دماغ آپ کا جب ایسا ہوتا ہے؟ گھما پھرا کے آج کل سارا دماغ ایسا شرکیہ ہو گیا ہے, کسی نے شرکیہ عمل کر دیا, کسی نے جادو کر, بس انہیں میں قدرت ہے, اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ کوئی قدرت ہی نہیں ہے. ارے تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ تم کہاں اس کو شفلی عمل اور ادھر اور ادھر لے جا رہے ہو, بے وقوفی کی بات. رشتے نہیں آتے, ختم ہو جاتے ہیں, کسی نے کوئی صرف بندش کر دی, تمہارے دماغ میں شرک بھرا ہوا ہے. کسی کوئی بندش کر سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. یہ کائنات کس طرح سے چل رہی ہے؟ کہ اللہ نے تو حکم سے نہیں چل رہی ہے. تم بندش کی طرف کیوں متوجہ ہو گئے؟ تم توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوئے؟ مجھے لکھ دیتے ہیں, میرے بھائی مجھے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے. جنات گھر میں آ گئے ہیں, ہم کیا کریں؟ کوئی عمل بتائیے, ہم مجھے کیا پتا, مجھے ان چیزوں کا ذرا پتا نہیں ہے. مجھ سے صرف ایک چیز پوچھو کہ یہ گناہ میری عادت بن گئی ہے, میں چھوڑنا چاہتا ہوں, نہیں چھوڑتا, کیسے چھوڑوں؟ میں بتاؤں گا بے شک, کیونکہ بزرگوں نے مجھے اس کی تعلیم. بس اتنا سا کام میرا ہے. تمہارے گھر میں جنات بسے ہوئے تو تمہارے اپنے گناہ ہے جو اس شکل میں نظر آتے ہوں گے. کسی جن کی یہ قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر دے تمہارے یہاں پہنچ جائے. اگر اللہ نے نہیں بھیجا تو اس کو تمہارے پاس تو ٹھیک ہے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھیجا ہے. تو طریقہ اس کا بھی یہی ہے کہ بھائی جدھر سے آرڈر ہوا ہے ادھر درخواست کرو. دیکھو تم پر جب بھی کوئی تم کو کوئی شکایت, اس طرح کی پریشانی ہو, کمزوری ہو, پستی ہو, ادبار ہو, تنزل ہو, اس کی تدبیر, اس کا علاج وہ ہے جو ہم نے بتلایا ہے, اور وہ نہیں ہے جو تم اختیار کرتے ہو. یہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں, حکیم الامت اس کی شرح فرما رہے ہیں. یہ حاصل ہے اس مقام کا. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس مضمون کی ہم کو کتنی ہے. اس وقت ایک بڑا مرض یہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے گنہگار ہیں, ہم گنہگار. اب چونکہ دوسرے ہی گنہگار ہیں اور ہم گنہگار نہیں ہیں, اس لیے ہم کیوں اپنی اصلاح کریں؟ چنانچہ یہ یاد ہے, حتیٰ کہ جو مرید ہیں ان کو بھی کوئی تدبیر بتاؤ کہ بھائی, وہ کہتا کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں بار بار, ان کو بتا دو کہ بھائی یہ تدبیر کرو, بہت آسان سی تدبیر بتائی جائے, اس پر بھی توجہ نہیں دیتا. کیونکہ حقیقتاً وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور ہی گناہ گار, تو دوسرے لوگ ہم سے زیادہ ہیں, میں کہاں اتنا گناہ کر, میں تو تھوڑا سا ایک گناہ کر لیتا ہوں. یہ سمجھ کر وہ اس تدبیر, اور پھر یہ ایک اپنا شیخ بناتے ہیں, اس کی کہنے کی بات کی وقت نہیں دل. اس حساب کو میں لکھا کہ بھائی یہ سوچو کہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, ہر وقت یہ مت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں. ارے یہ بہت سے گناہوں کو خود ہی چھڑا دے گا. آپ کیا فرماتے چند دن کے بعد کہ میں اس پہ تو برائے نام ہی عمل کر سکا. تو آپ نے لکھا کیوں تھا؟
مسلمانوں کو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ پریشان ہے, اور یوں تو ہر شخص کو خاص خاص پریشانیاں ہیں, مگر ایک عام پریشانی اور مشترک شکایت تو یہی ہے کہ تنزل اور پستی. کسی کو صحت میں تنزل پستی, کسی کو مال میں تنزل اور پستی ہو رہی, اور دوسرے جدید پریشانیاں ہیں, آفتیں ہیں, قحط ہے, گرانی ہے, لاقانونیت ہے, جرائم ہے وغیرہ وغیرہ, بارش نہیں ہونا. لیکن انسان کو جو مصیبت بھی لاحق ہو, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تدبیر کرے, بیٹھا نہ رہے. وہ احمق ہے جو اس کو پریشانی لاحق ہو اور اس کی تدبیر نہ کرے. احمق وہ پریشانی ہے تو تدبیر کیوں نہیں کرتے, بیٹھے ہو, وہ تو احمق کہلائے گا. اور تدبیر بھی وہ کرے جو صحیح تدبیر ہے. اور ہمارے بھائیوں کی یہ حالت ہے کہ بعض تو ان میں سے ایسے جمع مرد ہیں کہ تدبیر کی پرواہ نہیں کرتے, گناہ میں غرق ہیں تو ہے, پریشانی ہے تو ہے, گٹر ابل رہا ہے تو ابلنے دو, کوڑا سامنے پڑا ہے تو پڑا رہنے دو, بولتے چلے جائیں گے لیکن کبھی کوئی تدبیر سے. اور بعض جو کچھ تدبیر کرتے بھی ہیں تو وہ الٹی تدبیر کرتے ہیں. بس یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ کویا بالکل تدبیر نہیں کرتے, الٹی تدبیر کرنا تو اور برا ہے. چنانچہ بعض تو صرف یہ کرتے ہیں کہ بس شکایت کرتے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے. ہمارا بھی دیکھیے, جہاں بیٹھیں گے حکومت کی شکایت, اس کی شکایت, اس کی شکایت, لیکن تدبیر صفر. اور جو ذرا دیندار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں یہ سب تو ہماری ہی شامت ہے, ہماری, لیکن مراد اپنی نہیں, ہماری کا مطلب سب مگر ہم نہیں, میں نہیں. اس وجہ سے وہ اصلاح نہیں کرتے. اور جو ذرا زیادہ مہذب اور تعلیم یافتہ ہیں وہ ترقی اور تنزل پہ لیکچر دیتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, تم نے کسی اور جگہ کا تذکرہ کیا کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ ایک ایسا حادثہ ہو گیا, فلاں جگہ ایک بچے کو قتل کر دیا, فلاں ہوتا رہتا ہے, دن رات کس سے آتے رہیں گے. فرماتے ہیں یہ پریشانیاں سب صحیح ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی کوئی تدبیر بھی ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو میں مطلق تدبیر کے متعلق پوچھتا ہوں کہ کس چیز کی ارجح اور انفع تدبیر کون سی ہوتی, کسی چیز کی آیا وہ تدبیر جو عقلا محض استدلال سے تجویز کریں, یا وہ جو کوئی تجربہ کار تجربے کے بعد تجویز کریں. ہر شخص کہے گا کہ تجربہ کار کی تجویز سب سے اچھی ہوتی ہے. سو بڑا فرق ہے آخر کی تجویز اور تجربہ کار کی تجویز میں. بس جب تجربہ کار کا علم, حالانکہ وہ بھی استدلالی ہے, حکیم کے علم پر ترجیح دیا جاتا ہے, عقل مند کے علم پر ایک تجربہ کار کے علم کو ترجیح دی جاتی ہے, تو جو عالم الغیب اور شہادہ ہو اللہ تعالیٰ ہے, ان کا علم کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ اور اس سوال کے جواب میں یوں کیوں نہیں کہا جاتا کہ حق تعالیٰ سے اس کی تدبیر پوچھو؟ جب کوئی پریشانی آئے تو یوں کہو کہ اب اللہ تعالیٰ سے اس کی تدبیر پوچھو, کیونکہ وہی جانتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, اگر وہ کسی مرض کا نسخہ عطا فرماوے تو کیوں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا؟ اس دوا سے بڑھ کر اور کون سی دوا ہوگی جو مرض اور دوا کے خالق سے آتا ہو؟ مرض کا خالق بھی وہی, پریشانی کا خالق بھی وہی, اور اس کے علاج کا خالق بھی وہی, تو وہی دفع مفید ہوگی. بس ظاہری تدبیروں کے پیچھے ایسے کیوں پڑ گئے کہ سچی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیروں کو تم بھول گئے؟ حق تعالیٰ کا تو بس مقصود یہ ہے کہ ہمارے بندے کسی طرح سے اچھے ہو جائیں, مرض سے نجات پا جائیں, تکالیف سے نجات پا جائیں. اس کے باوجود لوگ اصلاح کرنے کی جو تدبیریں کر رہے ہیں وہ فرعونی تدبیریں ہیں. کیا کرتے ہیں تدبیریں؟ عورتوں کو بلاؤ تراویح میں, بڑی اچھی تدبیر کی, عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں, وہ ان کو تراویح بلا رہے ہیں. اور اس طرح کے دھندے الٹے سیدھے کیے ہوئے ہیں جس کا ان تدبیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کو فرمایا, تم یہ تدبیریں کرتے ہو اسلام کے نام پہ, الٹی سیدھی تدبیریں کرتے ہو. اصل سبب جو ہے تمہاری پریشانیوں کا وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اس کو تم چھوڑتے نہیں اور یہ الٹی سیدھی تدبیریں کر رہے ہو. یاد رکھو, جب تک کہ مرض کے اصلی سبب کا استحصال نہ کیا جاوے مرض نہیں جائے گا. بس جب تک تم معصیت یعنی گناہوں کو نہ چھوڑو گے ان بلاؤں سے خلاص نہیں ہو سکتی, چھٹکارا نہیں مل سکتا. غرض ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ فضول اور لغو میں تو مشغول ہیں, اور جو اصل اور صحیح تدبیر ہے اس میں غفلت ہے. اور وہ تدبیر یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے جس کو تلاوت کیا گیا, یعنی استغفار اور رجوع الی اللہ. اگر کوئی شبہ کرے کہ یہ تدبیر بھی تو ہم کرتے ہیں, دعویٰ کر دیں گے گھر سے, دیکھو ہم نے کتنی لمبی دعا مانگی تھی, ڈیڑھ گھنٹے تک تھی, تو دعا مانگی تھی میں نے, نہیں یاد ہے تمہیں جب وہ ختم قرآن ہوا تھا تو ڈیڑھ گھنٹے کی دعا مانگی تھی, تم کیسے کہتے ہم دعا نہیں مانگتے. چونکہ دعائیں کرتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مگر اس سے بھی ہوا نہیں کچھ. تو ایک تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہوا. جب عمل ہی آپ کا سنت کے خلاف ہوا تو اس میں کیا اثر ہوگا؟ دوسرے اگر آپ نے کچھ کر بھی لیا, اس طرح سے دعائیں مانگ بھی لیں, تو کتنے آدمیوں نے مانگی سچی دعائیں؟ خلوص سے جو مانگے وہ تو چند ہی ہیں, باقی تو سب ایسے ہی ہیں, ان کو پتا بھی نہیں کہ دعا کیا مانگی جا رہی. تو فرماتے ہیں کہ ایسے دعا کرنے والے جو خلوص سے دعا کریں اور خلوص سے توبہ کریں, یہ بہت کم ہے. تو یہ تو کوئی تدبیر نہیں ہوئی, کہ ایک نے تو تدبیر کی اور زیادہ لوگ اس کی ضد اور مخالفت کر رہے ہیں. شادی ہال آباد, سارے بہیائی کی چیزیں آباد, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ کے اوپر بےہودگی ہر ہر گھر میں پہنچی ہوئی. مجھ کو نوجوان لڑکے لڑکیاں خط لکھتے ہیں, شاید و نادر کو ایسا ہوگا نوجوان, یہ لڑکیوں کو بھی دے دیتے ہیں انٹرنیٹ اور لڑکیاں اس میں پتہ نہیں کیا کیا الٹ سلٹ کرتی رہتی ہیں. وہ اپنے شیخ کو تو بتا دیتی ہیں, اس سے نکلنے کے لیے پریشان ہو کر, لیکن وہ بری بری چیزوں میں پھنس جاتی ہیں. اس طرح سے لڑکے بلیک میل ہو جاتے ہیں, لڑکیاں بلیک میل ہو جاتی ہیں. تو کیوں دیا ان کو یہ چیز جو حرام تھی؟ تصاویر حرام نہیں ہیں کیا؟ تصاویر حرام, کیوں دیکھتے ان کو؟ کیوں لڑکیوں کو دے دیا؟ کیوں لڑکوں کو دے دیا؟ تو جو اتنا بڑا طوفان ہے گناہوں کا ہر ہر گھر میں گھسا ہوا, ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ, تو آپ چند آدمیوں نے اگر دعا بھی مانگ دی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو نہیں ہوگا, کام نہیں بنے گا. یہ لکھا ہے, یہ کوئی تدبیر ہوئی کہ ایک نے تو تدبیر کی اور زیادہ لوگ اس کے ضد اور خلاف کریں, یعنی ایسے اعمال کریں کہ الٹا اثر ہو, اور اثر غالب انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو زیادہ ہوں. چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے اندر صلح ہوں. پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا, یہ نا مسلمانوں کا عذاب ہوگا. ابھی خواب دیکھا کسی نے, صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں, ہم پہ عذاب ہوگا اور ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا اگر ہر چند کے ہمارے اندر صلح ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گناہ کرنے والے زیادہ ہوئے تو یہی ہوگا. بس جب زیادہ سوئے تدبیر کے ہیں, گناہوں کے مرتکب ہیں, تو باوجود بعض قلیل کے تدبیر کرنے کے اور توبہ کرنے کے مصائب کا نزول تو ہوتا رہے گا. اس سے کیا ہوا ہوگا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, صحابہ کو فرما دیا, تو ہم آپ کیسے بچ جائیں گے؟ بچیں گے تو اس وقت جب اکثر لوگ توبہ کریں. بعض حکمتوں سے عادت اللہ یہی ہے کہ اس حالت میں دنیا میں جو مصیبت آتی ہے اس میں سبھی شریک ہو جاتے ہیں, اس میں وہ بھی پس جاتے ہیں, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں. ہاں آخرت میں بے شک اپنے اپنے اعمال کے موافق محشور ہوں گے, وہاں تو صحیح ہوگا, وہاں تو اعمال. یہاں پہ اگر مصیبت آئے گی تو کیسے؟ اگر زلزلہ آئے گا تو کیا وہ داڑھی والے بچا نہیں جائیں گے؟ داڑھی یا بے داڑھی سب نیچے جائیں گے, سبھی جائیں گے. وہ عذاب تو آیا ہے گناہوں کی وجہ سے, لیکن سب جائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں ان کے لیے تو مصیبت ہوتی ہے ظاہراً بھی, لیکن صلحہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہراً مصیبت ہوتی ہے لیکن حقیقتاً مصیبت نہیں ہوتی اس وقت, کیونکہ وہ صلحہ ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں. ان کے دل کو فرشتے تسلی دیتے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, فرشتے ان کو بشارتیں دیتے رہیں گے, فرشتے ان کی تسلی کرتے رہیں گے. لوگ سمجھیں گے یہ بھی اس عذاب میں شریک ہیں, لیکن دل میں ان کے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو صلحہ کے حق میں وہ مصیبت ظاہری بھی حقیقت میں اس وقت رحمت بن جائے گی. یہ تو بعض صلحہ کے اعتبار سے جواب ہے, جو گناہوں سے واقعی نفرت کرتے ہوں اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں جوڑتے ہوں. لیکن اگر ایسے صلحہ ہیں جو بس تسبیح لے کے بیٹھے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا ہوا ہے, تو اس کا سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض صلحہ بھی منکرات کو دیکھتے دیکھتے بے حس ہو گئے. شادی ہالوں میں جا کے دیکھیے آپ, مفتی بھی بیٹھے ہیں, شیوخ بھی بیٹھے ہیں, اور صوفی بھی بیٹھے ہیں, اور سارے مبلغین بھی بیٹھے ہیں, بریانی اڑا رہے ہیں. اتنی حس نہیں ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب جو لوگ علماء اور اتقیا اور صلحاء کہلاتے ہیں, یہ ایسے ہو گئے بالاستثناء خواص اہل اللہ کے, خاص اہل اللہ کے. اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں سے ان کو انقباض نہیں ہوتا. یہ ہے مصیبت ہماری, نافرمانی کرنے والا اور اس سے تم کو انقباض نہیں, سود کھانے والے سے انقباض نہیں, بیمہ کی نوکری کرنے والے سے تم کو انقباض نہیں, بے تکلف میل جول کھانا پینا شادی بیاہ مرنے جینے میں شرکت اہل معصیت کی کرتے ہیں. حکیم الامت کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ بلا ہے. اب جو اگر وہ بشا اگر وہ وعید جو عذاب کی آئی ہے کسی کو خواب میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اگر وہ صحیح ہے اور ہوگا ایسا تو بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ یہ طریقہ ختم کرو کہ تم اہل معصیت سے گھلے ملے رہتے ہو, تمہاری پیشانی پہ بل نہیں آتا. یعنی گناہ وہ لوگ کرتے ہیں اور یہ برابر ملتے جلتے ہیں, کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوتی, ہنستے ہیں بولتے ہیں بریانی اڑا رہے ہیں. دیکھیے شادی ہال میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, بریانی اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں بولتے ہیں, پیشانی پہ بل نہیں آتا. حدیث شریف میں امم سابقہ کے قصوں میں ایک قصہ وارد ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو ایک گاؤں کی نسبت حکم ہوا کہ اس کو الٹ دو. عرض کیا کہ یا اللہ اس میں فلاں شخص ہے, اس نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا. حکم ہوا کہ ماں اس کو الٹ دو, اس کے ساتھ الٹ دو. وہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے چہرے پر تغیر تک نہیں ہوا, پیشانی پہ بل نہیں پڑا. کیا ہمارا حال یہ نہیں ہو گیا ہے؟ اس سے توبہ کر, گناہ سے کراہت یہ ایمان کی نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کسی گناہ کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دو, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے اس میں فتنہ ہے مثلا یا تم کمزور ہو تو کیا کرو, زبان سے منع کرو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, کیوں, زبان سے تو کوئی کمزوری کا سوال نہیں پیدا ہوتا, بس یہ کہ بولنے کے بعد نتائج ایسے ہوں گے جن کا تحمل نہیں ہوگا, یہی ہو سکتا ہے. یہی تفسیر لکھی ہے کہ ملوں میں, تو کیا کرو, اس کو دل سے برا سمجھو, اس میں شرکت تو نہ کرو. تم کو پتا ہے کہ یہاں پہ بے پردہ عورتیں جمع ہیں, ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں, بے خصوص شادی ہالوں میں, تو وہی جاتے بیٹھے بلا ضرورت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے ساتھ الٹ دو حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. کیوں, وہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے چہرے پر تغیر تک نہیں ہوا. دیکھو جو شخص باغیوں سے ملتا ہے وہ بھی باغی شمار ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, یہ ایک بات تو ختم نہیں ہوا لیکن بہت کام کی بات ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ گناہ میں شرکت کی ہمیں دعوت دیں, ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور ہماری پیشانی پہ بل بھی نہ آئے. یہ عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. توبہ, استغفار اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو وقت دینا اس آیت کا خلاصہ ہے جو پڑھی گئی, کہ ہر شخص کو توبہ کرنا. ہم سب گناہ گار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤ, تم سب خطا کار. صحابہ کا مجمع تھا, اچھے وہ ہیں جو توبہ کریں. تو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھا کہ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے, اور گناہ والوں کی صحبت کو چھوڑنا ضروری ہے. کہ گناہ والوں کی صحبت میں بلا ضرورت جانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور بچائے اپنے عذاب سے. آمین.